الحمد لله وحده فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله قابل عزت واجب الاحترام میرے عزیز ساتھیوں قرآن حکیم کے اندر رب العالمین نے کئی مقامات پر اپنی اس شان اور صفت کا اعلان فرمایا کہ وہ چیز جو کائنات کی مخلوق سے پوشیدہ ہے جس کو فرشتے نہیں جانتے جن نہیں جانتے انسان نہیں جانتے اس ہر چیز کو اللہ جانتا ہے فرما دیا کہ اللہ کی یہ صفت اللہ کی تو ہے لیکن اللہ کی ذات کے سوا یہ صفت کسی دوسری ہستی کے اندر نہیں انبیاء السلام شہداء اکرام اولیاء کرام اور اصحابہ کرام جتنے بھی دنیا میں اللہ کے نیک بندے ہیں کوئی بھی غیب نہیں جانتا جنوں میں سے چاہے وہ نیک جن ہو جائے یا برے جن ہو جائے وہ بھی غیب نہیں جانتے فرشتے بھی غیب نہیں جانتے زمین آسمان سورج چاند ستارے کائنات کی کوئی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی اس لیے فرمایا اللہ غیب السماوات والارض آسمانوں کی غیب چیز اور زمینوں میں جو غیر چیزیں ہیں ان سب کو اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ ہی جانتا ہے یہ صفت صرف اللہ ہی کی ہے رب العالمین نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ قرآن حکیم کے اندر کچھ چیزیں جو اللہ کو منظور تھی ان کی تعداد کا علم بھی نہیں ہے اور ان چیزوں کا بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے بہرحال اتنا ہے کہ رب العالمین نے کچھ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی اور فرمایا انبئونی بأسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام بتاؤ سامنے جو اشارہ کر کے دریافت کیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو معلوم ہوا کہ وہ چیزیں سامنے پڑی ہوئی تھی فرشتوں کے لیکن چونکہ ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور ان کے نام کیا ہیں تو انہوں نے صاف کہہ دیا لا علم لنا الا ما علمتنا اللہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کوئی علم نہیں ہمیں تو صرف اس چیز کا پتہ اور اس چیز کا علم ہوتا ہے جس کی تعلیم اور جس کا علم تو دیتا جس چیز کو تلے تو نہ بتائے اگرچہ ہم نوری فرشتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا انبیاء علیہ السلام سے بھی یہی اعلان کروایا اور تورات انجیل زبور قرآن میں اس کا ذکر آیا کہ نبیوں نے بھی کہا لا عالم الغیب میں غیب نہیں جانتا اسی طرح انسان اور جن فرشتے جیسے اللہ کی دوسری صفت میں اللہ کے شریک نہیں ہیں اس اللہ کی شان اور صفت کے اندر بھی کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے عالم الغیب والشہادہ اللہ کی یہ شان اور صفت ہے کہ وہ جو مخلوق کے لحاظ سے چیزیں ظاہر ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے اور جو مخلوق کے لحاظ سے چیزیں پوشیدہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. یہ غیب اور پوشیدہ کا جو لفظ غیب اور ظاہر کا جو لفظ استعمال قرآن کرتا ہے یہ مخلوق کے لحاظ سے کہ مخلوق کے چیز لیے چیز آپ سامنے ہے ظاہر ہے وہ اس کو جانتا ہے, اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے. اور جو چیزیں مخلوق سے غائب ہے ان کو کوئی پتہ نہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اللہ کے لیے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے, سب چیزیں اللہ کے لیے شہود ہیں, حاضر ہیں, ظاہر ہیں, سامنے ہیں, اللہ کو علم ہے. یہ ایک ایسا چیز ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کا اصل یہ چیز ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام کا یہی عقیدہ اور یہی مان رہا ہے کہ یہ کام اور یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, کسی اللہ کے پیارے رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں بھی غیب جانتا ہوں, کسی فرشتے نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں غیب جانتا ہوں. اسی طرح کسی مومن انسان یا مومن جن نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں غیب جانتا ہوں. ہر وقت وہ لوگ یا وہ جن جو اللہ کے باغی ہیں, جو قرآن حکیم کے انکاری ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور صحیح احادیث کے انکاری ہیں, وہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم غیب کی خبریں بھی جانتے ہیں. اب جو یہ کہتا ہے وہ یا اس نے اللہ کی صفت کے اندر دوسری ہستیوں کو یا خود اپنی ذات کو اللہ کا شریک بنا لیا کہ یہ صفت جو اللہ کی ہے یہ صفت دوسری کسی ہستی کے اندر بھی ہے. اگر غیب اللہ جانتا ہے تو یہ ہستی بھی جانتی ہے. اس لیے پھر کچھ لوگوں نے کشف اور الہام کا ایک لفظ گھڑ لیا, اصطلاح گھڑ لی, اور یہ دعویٰ کر دیا کہ اولیاء اللہ کو ویسے تو وہ غیب نہیں جانتے لیکن نظریہ کشف اور نظریہ الہام وہ غیب معلوم کر لیتے ہیں. یہ عجیب و غریب چور دروازہ بنا کر اللہ رب العزت کا ان لوگوں کو شریک بنا دیا گیا کہ رب العالمین اگر غیب جانتے ہیں تو یہ بھی لوگ بھی غیب جانتے ہیں. پھر آپ کو معلوم ہے کہ چور دروازہ ہمیشہ ہی چھپنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی کو چور دروازے کا پتہ نہ چل جائے, تو یہ لوگ بھی کبھی تو بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ بذریعہ کشف بزرگوں کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی, بطور دلائل اس کو پیش کر دیتے ہیں, لیکن جب قرآن کی زد میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ جو الہام اور کشف ہوتا ہے یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہوتی. بھائی کوئی ایک بات کرو, علم تو یقینی چیز کو کہتے ہیں, علم تو ایسی چیز کو کہا ہی نہیں جاتا جو صرف وہمی اور شک کی چیز ہو. یہ سناؤ نام روسری کے ترجمے میں آپ دیکھیں گے, وہاں انہوں نے تفسیر میں لکھا کہ امام حنیفہ رحمت اللہ نے اس آدمی پر مرنے کے بعد آج تک بھی خوش ہوتے ہیں جو کسی اس کے مسئلے کو جو کہ حدیث کے خلاف ہے, حدیث سے ٹکرا رہا ہے, اس کے مسئلے کو چھوڑ کر جو حدیث پر عمل کرتا ہے امام حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ, اس پہ بہت بڑا خوش اور راضی ہو جاتا ہے. اور یہ بات ولیوں کو کاش سے معلوم ہوئی ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ ولیوں کو کش ہوا کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو اجتہادی مسائل پیش کیے ہیں امت کے سامنے, ان میں سے کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو احادیث کے خلاف ہیں. تو جب کوئی امتی, جب کوئی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند, جب اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے اتحاد تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اس کا یہ موقف ہے لیکن یہ حدیث کے خلاف ہے, لیکن لہذا میں ابو حنیفہ کے اس قول کو چھوڑ دیتا ہوں اور حدیث پر عمل کرتا ہوں, جب وہ ایسا کرتا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو جو آسمانوں پر ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے غیب, اور وہ کس غیب کی جاننے کے بعد بہت بڑا خوش ہوتا ہے. اور یہ غیب کا جان لینا, ابو حنیفہ کے غیب کا جان لینا, یہ دنیا میں کیسے پتا چلا کہ بزرگوں کو بزرگیا کشف معلوم ہوا. اب ایک تو ابو حنیفہ عالم الغیب ہو گیا اور دوسرا یہاں سے زندہ زمین پر رہنے والے ولی بھی عالم الغیب ہو گئے, ان کو بھی بزرگیا کشف معلوم ہو گیا ابو حنیفہ کے معاملہ, اور ابو حنیفہ کو بھی بزرگیا کشف معلوم ہو گیا اس عقید مند کا عمل جو اس نے ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کیا. فضائل ذکر میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی, نینی باتیں ہو رہی تھی, تو ایک نوجوان لڑکا جو اس مجلس میں شامل تھا وہ رونے لگ گیا. سب نے پوچھا کیا بات ہے, کیا خیر ہے؟ کہتا وہ دیکھو میری امی جہنم میں جل رہی ہے, میری امی جہنم میں جل رہی ہے. تو وہ ہے انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ زمین پر بیٹھا ہوا ایک نوجوان جو ان کے نزدیک بہت بڑا ولی ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے جنت اور جہنم دیکھ رہا ہے, جہنم کے اندر جو اس کی امی جل رہی ہے اور وہاں اس کی نگاہ پہنچ گئی اور بزرگ کش اس کو معلوم ہو گیا کہ میری امی جہنم میں جل رہی ہے. اب اتنے وسوخ سے جو وہ یقین سے وہ کہہ رہا کہ میری امی جہنم میں جل رہی ہے, اگر یہ شک یہاں ہوتا تو پھر اس کو اتنی شدت کے ساتھ رونے اور اتنی یقینی خبر دینے کی کیسے ضرورت ہو گئی؟ یہ دوگلا پالیسی جو اختیار کرتے ہیں لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے, ادھر کہہ دیتے ہیں کہ ولیوں کو کشف اور ولیوں کو الہام سے غیب معلوم ہو جاتا ہے, ادھر پھر جب لوگ قرآن کی آیاتیں پڑھتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا اعلان اور یہ دعویٰ تو قرآن کے خلاف جا رہا ہے, تو پھر یہ تعبیر جو ہے بس کوئی یقین ہی نہیں ہوتا, یہ وہ شک کی خبر ہوتی ہے, یہ وہ بھی خبر ہوتی ہے, یہ اس کو کوئی بیمار لانے اس پر کوئی ضروری نہیں ہوتا جی. تو کیسے ضروری نہیں ہوتا؟ وہ تو زمین میں بیٹھے بیٹھے اپنی امی کو جلنے میں جلتے ہوئے دیکھ رہا ہے, اور اس نے کہا تم نے مر لیا اور آج تک اس کو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہو. وہم اور شک کو بھی اتنے یقین و رسوخ کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے. پھر مزید میرا لکھا کہ اسی مجلس میں ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کلمے کا ورد 70,000 بار کر کے اپنے لیے اپنے اعمال نامہ میں جمع کرا دیا تھا, اور دوسرا 70,000 بار کرنے کا ورد کر کے اس نے سفید اپنے پاس رکھا ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ آج تجربہ کرتا ہوں, تو اس نے تجربہ کیا کیا کہ یہ 70,000 بار کرنے کا ورد جو کر کے پڑھ کے اس نے رکھا ہوا تھا, وہ چپکے چپکے دل ہی دل میں اس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ یا الہی میں نے جو 70,000 بار کرنے کا ورد کر کے رکھا ہوا ہے, یا اللہ میں اس بچے اس نوجوان لڑکے کی امی کے روح کو بخشتا ہوں. تو جب اس نے دل سے اللہ نے یہ بات کہی اور اللہ رب العزت سے یہ معاملہ کیا کہ میں 70,000 بار کرنے کا ورد اس امی کے روح کی روح کو پہنچاتا ہوں, تو جب اس نے یہ کیا تو وہ ہی لڑکا ہنسنے لگا اور کہنے لگا دیکھو دیکھو میری امی جنت میں چلی گئی, میری امی جنت میں چلی گئی. تو وہ 70,000 بار کلمہ پڑھ کر بخشنے والا خوش ہو گیا, کہتا بس بس تجربہ ہو گیا جی. کس کا تجربہ؟ ایک تو اس ورد کا تجربہ کہ واقعی تن اگر 70 ہزار بار کلمہ پڑھ لے اور اس کا ذکر اپنے لیے اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لے یا کسی اور سے پڑھ کر بچ دے تو حقیقت یقین نہ ہو جنے سے جائے گا. ایک تو اس ذکر کا یقین ہو گیا, دوسرا یہ یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان لڑکا واقعی اللہ والا ہے اور اس کو کشت کے ذریعے جنت اور جہنم یہاں بیٹھے ہوئے نظر آ رہی ہے. دو تجربے. تیسرا تجربہ کہ واقعی کی سال ثواب حق ہے اور اللہ کے ہاں منظور و مقبول ہے کہ ادھر میں نے 70 ہزار بار کلمے کا ورد جو کیا ہوا تھا وہ میں نے اس کی روح کو اسال کیا تو فوراً آمن فامن بغیر کسی محنت اور بغیر کسی دیر کے وہ اس کی روح پہ پہنچ گیا اور رب العالمین نے اس وجہ سے فوراً اس کو جہنم سے نکال کر جنم میں داخل کر دیا. ادھر کہتے ہو یہ شکی چیز ہوتی ہے, یہ وہمی چیز ہوتی ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ ایمانیات میں شامل نہیں ہے, اور ادھر تم نے تجربات کر کے اللہ کی کتاب کے خلاف 3-4 تجربے کر لیے, یہ ولی یہ نوجوان ولی بن گیا اور کش کے دے غیبدان بن گیا, اور دوسرا یہ ذکر واقعی جنت میں لے جانے والا بن گیا, اور تیسرا واقعی ایصال ثواب ثابت ہو گیا, اور اللہ رب العزت کی کتاب مقدس کے یہ تینوں تجربے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کوئی بھی غیب نہیں جانتا, اور یہ کہتے ہیں ولی جانتا ہے. قرآن کہتا ہے کسی دوسرے کی نیکی سے کوئی دوسرا بچہ نہیں جائے گا. ولہا ماں کا سبب تلک امت ان قد خلت لہا ماں کا سبب ولکم ماں کا سب تم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ انبیاء کی جماعت ہے جو گزر چکی ہے, انہوں نے جو نیک عمل کیے یہ ان کے لیے, اور تم جو نیک عمل کرو گے وہ تمہارے لیے. یہاں صاف بتا دیا گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکیاں امت پر تقسیم نہیں کی جائے گی, امت کو نہیں دی جائے گی, اور تمہاری نیکیاں تمہارے پاس رہیں گی, تمہاری نیکیاں انبیاء کو نہیں دی جائے گی. لہا یہ لام فیض نفع کے لیے ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نیکیوں کا نفع اور فائدہ انبیاء کو پہنچے گا, اور ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے جو تم نیک عمل کرو گے ان کا فائدہ تمہیں پہنچے گا. اللہ فاضل واضرۃ الوزر اخرى, اور کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب کس کے بھی خلاف ہو گیا, کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, اس کا بھی خلاف ہو گیا. اور پھر قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو مومن ہے اس کے اعمال نیک تو باقی رہتے ہیں, لیکن کافر مشرک کے نیک اعمال تو باقی رہ جاتے ہیں. ابھی تک اعمال لا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, ان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے, ہم کوئی وزن اور کوئی تول نہیں کریں گے, ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں اٹھے گی. اور یہ صاحب جس کا یہ چیز ہے کہ ولیوں کو کش ہوتا ہے, اور یہ صاحب جس کا یہ چیز ہے کہ اسال ثواب ہوتا ہے, یہ تو خود ایماندار نہیں ہے, اس کا تو اپنا سینہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے کمر تو برباد ہو گیا, اس کے لیے کمر دوسرے کو کیسے پہنچے گا, اور وہ بھی پتہ نہیں کہ اس کی امی جو جہنم میں جل رہی تھی وہ مومنا تھی یا مشرے کا. اللہ رب العزت کی کتاب کے خلاف انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کیا, اور اس کو اس کی کوئی انہوں نے برائی بھی نہیں سمجھی. اس لیے قرآن اللہ اعلان فرماتا ہے کہ یہ سے دوسری صفتیں میری ذات کے لیے خاص ہے, یہ صفت بھی میری ذات کے لیے خاص ہے. جیسے دوسری صفتیں کس انسان اور جن اور فرشتے اور نبی ولی صدیق شہید نے نہیں پائی جاتی تو یہ صفت بھی کسی میں نہیں پائی جاتی. لیکن عزیزوں بڑی دکھی دل سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی لوگ جو حاملین تورات ہیں, وہی جو حاملین انجیل ہیں, وہی لوگ جو حاملین قرآن ہیں, وہی لوگ جو زبان سے ماننے والے ہیں, ان سب نے اپنے اپنے دور میں اللہ کی کتابوں کو ایسا تلفٹ کیا کہ ہر بات مان لی گئی لیکن اللہ کی کتابوں کی بات ماننا مشکل ہو گئی. انہوں نے اللہ کی کتاب کے خلاف ایسے عقائد کر لیے کہ لوگوں نے ان کے گھڑے ہوئے جھوٹے کفر شرک پر مبنی عقائد کو قبول کر لیے. لیکن اللہ رب العزت کی کتاب مقدس کتب مقدس نے جو عقائد صحیحہ کو ان کے سامنے رکھے تھے ان کو میڈیا میٹ کر دیا. حالانکہ رب العالمین نے صرف اپنی کتاب مقدس کے اندر یہ بات نہیں کہی, دوسرے انداز سے بھی رب العالمین نے قوم کو سمجھایا کہ اگر ایسی یہ حقیقت ہوتی تو پھر اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خلاف نہ کرتے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت فرمایا ہے قلنا لآدم 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 اسکن جنت آ, اے آدم جنت میں سکون اختیار کرو اور تمہاری بیوی بھی وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ, ہم نے آدم اسلام سے کہا جاؤ جنت میں آپ اور آپ کا آپ کی زوجہ محترمہ دونوں جنت میں جا کر رام کرو. لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا بلا تقربا ہاض شجرا, یہ سارا بھائی تمہارے حوالے ہے, جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب تک نہیں جانا. فتقونا من الظالمین, ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس درخت کے قریب گئے اور تم نے اس کو استعمال کیا تو پھر تمہارا مقام ظالموں والا بن جائے گا اور تمہارے سے یہ شان اور شوکت اور یہ مقام اور درجے اور یہ نبوت تمہارے سے چھین لی جائے گی. اتنی تنبیہ کے باوجود بھی جب شیطانی وسوسہ آیا فوسوس لہما الشیطان, شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا اور اس انداز سے ڈالا کہ ایک تو یہ کہا کہ اس شجرہ کو کوئی استعمال کرے گا تو اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ فرشتہ بن جائے گا, دوسرا شجرہ ممنوع کو کوئی استعمال کرے گا تو اس کی یہ خاصیت ہے اللہ سے یہ قانون ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت پہ رہے گا, وہ باہر نہیں نکلے گا. اس لالچ میں آ کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی بیوی محترمہ نے اس شجرہ ممنوع کو استعمال کیا جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو جنت سے نکال کر زمین پر روانہ کر دیا گیا. حالانکہ اس رشی سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ درخت جو کھا لے گا وہ کبھی بھی جنت سے نہیں نکلے گا, لیکن ہوا کیا الٹا, ادھر کھایا ادھر جنت جنت سے باہر ہو گئے. اگر آدم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے اور ان کو پتا ہوتا کہ اگر ہم نے اس درخت کو اس شجرہ کو استعمال کر لیا تو ہم تو سرے سے جنت سے نکال دیے جائیں گے, تو کیا وہ اس راستے ممنوع کو وہ استعمال کرتا؟ حالانکہ تنبیہ بھی کر دی گئی تھی, اس کو بتا بھی دیا گیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اس کے قریب جانے کی سزا کیا ہے کہ آدمی ظالم بن جاتا ہے, اس کے سارے عہدے ضائع ہو جاتے ہیں. یہ سب سے پہلا کون ہے؟ اللہ کا رسول, اللہ کا نبی, مسجود ملائکہ, خلیفۃ اللہ فی الارض, زمین میں اللہ کے خلافت قائم کرنے والا, اللہ کے دین کو زمین میں چلانے والا پہلا انسان, بڑے اکرام اور عزت اور شرف کے ساتھ اس کو پیدا کیا اور بڑے اکرام اور عزت اور شرف کے ساتھ اس کو زمین پہ اتارا. فتلب کا آدم میں ربی کالمات فتح علیہ. دیکھو اللہ کتنا بڑا مہربان ہے کہ وسوسے کی وجہ سے یہ معمولی سی خطا ہو گئی آدم علیہ السلام سے, لیکن فوراً رب العالمین نے اس کو دعا سکھائی کہ ہر غلطی ہر گناہ کی معافی کا راستہ اور دروازہ اللہ کے پاس کھلا ہے موت سے پہلے پہلے تک. لہذا یہ دعا پڑھو اور اللہ تمہاری یہ کوتاہی معاف کر دے گا. انہوں نے پڑھی دعا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب العالمین نے فرمایا کہ رب العالمین نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. فتاب علیہ انہ ہو التواب الرحیم, اللہ نے توبہ قبول کر لی, وہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. آدم علیہ السلام پر اتنا بڑا مہربان. اور پھر دیکھو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ اللہ کی سکھلائی ہوئی دعا پڑھنے کی وجہ سے منظور ہو گئی اور وہ کوتاہی معاف کر دی گئی. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان کر کے رسی دنیا تک بتا دیا کہ آدم علیہ السلام سے جو خامی ہوئی تھی وہ جنت ہی میں رہتے ہوئے اللہ کی دعا سکھلائی ہوئی, جب انہوں نے پڑھی اور اللہ سے معافی مانگی تو پھر عالمی جنت ہی میں ان کو معاف کر دیا. لیکن دنیا کیا کہتی ہے کہ نہیں, آدم علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو محمد الرسول اللہ کا نام دیکھا تو اس کا واسطہ پیش کیا اللہ کو کہ یہ شخصیت جس اتنی بڑی شان والی جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھ رکھا ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں, اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں, اس کے سفائل, اس کے بعد اس کے ذریعے میری سب توبہ قبول کر لے. گویا آدم علیہ السلام کو بھی کش کے ذریعے عرش پہ لکھا ہوا یہ کلمہ اور یہ ساری چیزیں معلوم ہو گئی. اگر رب العالمین کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی تو مالک بتاتا, لیکن رب العالمین نے تو کہیں قرآن میں نہیں بتایا کہ میرے آدم نے میرے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا آپ سے دیکھا اور اس کے واسطے وسیلے سے میرے سے دعا مانگی اور میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے. یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے بنایا. دوسری بات کہ آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ادھر ہندوستان میں سری لنکا میں ادھر اتار دیا اور اس کی وجہ مسلم کو ادھر عرب میں اتار دیا. دیکھو ادھر تو معافی مل گئی, قرآن کہتا ہے معافی مل گئی, اللہ نے توبہ منظور کر لی. جب معافی مل جائے توبہ منظور ہو جائے تو کیا اس جرم کی بھی بعد میں بھی سزا دی جاتی ہے؟ پھر دوسری بات, پہلا چہرا ہے انسان کا مرد اور ایک عورت کا جو زمین پہ آ رہا ہے. مرد کو ہزاروں میل دور اتارا, عورت کو اس سے ہزاروں میل دور اتارا, یہ توبہ اور معافی کا نتیجہ ہے. ہزاروں سال روتے رہے, ایک انسان جب اس کے قریب کوئی انسان نہ ہو, وہ اکیلے کہیں رہتا ہو تو اس کی تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. تو یہ سب کچھ کیوں لکھا گیا؟ کیا اس کے اندر آدم علیہ السلام سلام جو اللہ سے پیارے رسول ہے توحید نہیں ہے؟ کہ توبہ بھی آدم علیہ السلام نے کی, اللہ نے توبہ کے قبول ہونے کا بھی اعلان کر دیا, معافی بھی دے دی, پھر پہلا رسول ہے, پھر اللہ کا خلیفہ ہے, پھر بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو بتاؤ کہ علم غیب کا لوگوں نے وہ حشر کیا کہ پہلے دن ہی سے آج ہمارے سیاح اسلام کو عالم الغیب بنا دیا. ادھر آدم علیہ السلام کیا پیدا ہوا؟ یوں کہو کہ اللہ کا شریک پیدا ہو گیا. حالانکہ رب العالمین تو فرماتا ہے میں نے اس کو بشر پیدا کیا, میں نے اس کو اپنا دین اپنی توحید دنیا میں نافذ کرنے والا بنا کر بھیجا, لیکن بات یہ بنی کہ وہ اللہ کا نبی تو سب سے پہلے پہلا اللہ کا شریک بن گیا. اس کے بعد پھر سارے جن گردان ہو گئے, سارے فرشتے بھی چلنے والے ہو گئے, پھر کاہن گردان بن گئے, نجومی گردان بن گئے, اور روز پہلے گردان بن گئے. پھر اللہ کے اس غیب جاننے کی صفت میں اتنے شریک ہو گئے کہ کوئی گن بھی نہیں سکتا. حالانکہ ہر آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ رب العزت کے ذات کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق اور کوئی اور الہ, کوئی اور معبود, کوئی اور مشکل کشا, حاجت روا, داتا, دستگیر نہیں ہے. وعدہ وہ اکیلا ہے, اپنی ہر شان میں, اپنی ہر صفت میں, اپنی ہر عبادت میں وہ اس قابل ہے کہ ہر قسم کی عبادت اللہ ہی کے لیے کی جائے, اور کسی بات میں اللہ کا کوئی شریک نہ بنایا جائے. لا شریک لہ, اس بڑی تعداد میں انبیاء علیہ السلام ہیں, شہداء ہیں, صدیقین ہیں, اولیاء کرام ہیں, فرشتے ہیں, جن ہیں, زمین آسمان سورج چاند ستارے پہاڑ دریا سمندر ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں قسم کی مخلوق ہے, لیکن لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ پڑھنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے ہزاروں شریک بنا لیے, حتیٰ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو بھی عالم الغیب بنا کر یہ بھی ساری غیب کی چیزیں جانتے ہیں, ان کو بھی اللہ کا شریک بنا دیا گیا. اور اس آیت کو غلط مفہوم دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ہونے کا اس آیت سے ثابت کر دیا, وما ہوا علی الغیب بزنین, وہ غیب کی باتوں پر بخیل نہیں ہے. دیکھو دیکھو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اور ان کو بتانے میں بخیل نہیں ہیں. حالانکہ مالک کا کہنا اور فرمانا یہ ہے کہ ہم غیب کی جو بات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں وہ بخل نہیں کرتے. وہ ساری باتیں جنت یوں ہوگی, جہنم یوں ہوگی, قیامت ایسے آئے گی, یا پچھلی باتیں جیسے قرآن حکیم نے بیان کی, نوح علیہ السلام کی امت کے واقعات, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یہ غیب کے گزرے ہوئے حالات یا آنے والے حالات وہی مزہ وہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ اپنے امتیوں کو بتا دیتے ہیں. یہاں یہ مانا تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود غیب جانتے ہیں اور مالک الملک نے ان کو واقعی ساری کائنات گزری ہوئی موجودہ آنے والی ان سب کی غیب, ان سب غیبی چیزوں کا علم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے اور وہ غیب جانے. اس آیت کا یہ معنی تو نہیں تھا. اللہ رب العزت صاف فرما دیا بلا یظہر, اللہ اپنے غیب پر کسی کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا الا من ارتضا من رسول, مگر جس کو اللہ پسند کر لیتا ہے رسول بنانے کے لیے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تمہیں غیب پر کبھی بھی اللہ مطلع نہیں کرے گا الا من ارتضا من رسول, ہاں اللہ رب العزت جس کو رسول چن لیتا ہے اس کو غیب کی بات کی اطلاع دے دیتا ہے. جیسے تمہارے پاس ٹیلی ویژن ہے یا ریڈیو ہے اور تم اسے کوئی خبر سن لیتے ہو, تمہیں اس غیب کے واقعہ کا علم ہو جاتا ہے. اب تم آگے کسی کو سناتے ہو, تمہیں کوئی نہیں کہتا یہ عالم الغیب ہے. البتہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تجھے کیسے معلوم ہو گیا, تو یہ بتاتا کہ میں نے ریڈیو میں یہ خبر سنی, ٹیلی ویژن میں نے سنی, اخبار میں نے یہ پڑھا. اب اخبار میں کوئی غیبی خبر پڑھ لینے سے کوئی عالم الغیب تو نہیں ہو جاتا. ٹیلی ویژن میں کوئی غیب کی خبر سن کر کہ فلاں جگہ آج زلزلہ آیا ہے, اتنے مکان منہدم ہو گئے, اتنے بندے مر گئے, اتنا نقصان ہو گیا, اب اتنے اخبار سے خبر پڑی یا ٹیلی ویژن سے سنی یا ریڈیو سے, اور لوگوں کو اس نے بتائی, تو کیا یہ غیب جان ہو گیا؟ تو عالم الغیب کہیں گے آپ لوگ. یہ تو ایک غیب کی خبر جو لوگوں کو معلوم ہوئی انہوں نے آگے لکھی یا انہوں نے ابلاغ کے ذرائع استعمال کر کے وہاں انہوں نے یہ خبر پہنچائی, تو یہ علم غیب نہیں ہے. جیسے آج کل ایک مشین ایجاد ہو گئی کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے متعلق وہ مشین بتا دیتی ہے, اور اکثر طور پہ وہ ویسے ہی نکلتی ہے بات کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے, کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے. آخر مشین جو ہے کبھی اس مشین کی خبر غلط بھی ہو جاتی ہے اور اکثر صحیح بھی نکلتی ہے. تو آپ کو کیا کہے کہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والے یہ غیب دان ہے یا مشین غیب جانتی ہے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی پیٹ چاک کرے اور بچے کو نکال کے دیکھ لے کہ یہ لڑکا یہ لڑکی, اور پھر پیٹ بند کر دے اور بعد میں کہہ دے کہ خاتون کے پیٹ میں لڑکا ہے, تو کیا اس کو کوئی کہہ دے گا کہ یہ غیب دان ہے؟ جس نے اسے پیٹ چاک کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو کوئی بھی غیب دان نہیں کہتا. اسی طرح مشینری بھی پیٹ کے اندر کی چیز دیکھ کر بتاتی ہے, تو مشینری بتایا اور مشینری سے یہ آدمی معلوم کرنے والا کیسے عالم الغیب ہو گیا؟ یہ تو ذرائع ہے, یہ تو اسباب ہے جن کے تحت ایک انسان ایک چیز معلوم کر لیتا ہے. جیسے تم کسی ملک میں چلے جاؤ, وہاں کوئی چیز دیکھ کر آؤ تو کہو ہاں میں گیا ہوں وہاں,
میں نے یہ عجوبہ دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے تو کیا کہو گے یہ غیب جان ہے. اس نے ذرائع استعمال کیے, اسباب استعمال کیے, اور اسباب کے بعد اس نے جا کر ایک چیز دیکھی اور یہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جن لوگوں نے نہیں دیکھی ان کے لیے تو غیب ہے, لیکن یہ تو آنکھوں سے دیکھ کر آیا. اس لیے غیب کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کی ذات کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سجدے میں ہے, مخالف کو ایک بری بات سوجی, وہ کیا ہے؟ اونٹ کا, اونٹ کی اوجری بنا کے لازم کیا جس کو بھی صاف بھی نہیں کیا گیا تھا, ایسے بند کی بند اٹھا کر لایا اور نبی کریم رسم کی ذات مقدس کے پیٹ مقدس پیٹھ مقدس پر رکھ دی. کیا نبی کریم رسم کو پہلے پتا تھا کہ یہ میرے اوپر غلاظت کا یہ ڈھیر میری پیٹھ پر رکھ دے گا؟ پہلے پتا تھا؟ اگر پتا ہوتا تو یہی وہاں سے نفل پڑھنے کے بعد تشریف لے جاتے, چلے جاتے. یہ نوبت ہی نہ آتی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مقدس پر وہ اتنی گندگی پھینکتا. اللہ کے نبیوں کے ایسے ہزاروں واقعات قرآن و حدیث میں موجود ہے جن سے یہ صاف عملی طور پر پریکٹیکل یہ دکھایا گیا کہ تمہارے یہ نعرے سارے جھوٹے ہیں. ساری کائنات میں سب سے اللہ کے نمائندوں میں سے شان جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے, فرشتوں سے بھی زیادہ شان, لیکن ان کو بھی غیب کا پتا نہیں ہے. قرآن مجید کی سورت کا پڑھو, موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک دوست سے کہتے ہیں کہ چلو آج یہ لو صبح کا ناشتہ, یہ تھیلے میں ڈالو, چلو آج ہمیں وہاں چلنا ہے جہاں پہ دریا میں سے چلتے ہیں, وہاں کسی آدمی کے ہم نے ملاقات کرنی ہے. چلتے 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 وہاں پہنچ گئے دریا کے کنارے پر جہاں دو دریا مل کر چلتے تھے. وہاں ایک پتھر کی پری پری تھی, دونوں ذرا آرام کرنے کے لیے سستانے کے لیے اوپر بیٹھ گئے. اتنے میں وہ تھیلے سے بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی, وہ اچھلی اور زمین پر جا کر گری, اور وہ بالکل دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے. وہاں جو اس کا دریا کا ایریا ہوتا ہے وہ گیلی گیلی زمین ہوتی ہے, وہ وہاں جا کر گری اور وہ پر ہلاتی ہلاتی سانپ کی طرح کندن مارتی وہ دریا میں چلی گئی. وہ صاحب حیران, یہ ارے یہ بولی مچھلی یہ کیسے زندہ ہو گئی؟ ارے یار ہو گئی وہ گئی وہ گئی چل پانی میں غیر ہو گئی. یہ حیرانگی میں بیٹھے ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چل یار چلیے دیر ہو رہی ہے, وہ اس چل پڑے, یہ سابی پیچھے چل پڑے. چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام بلواتے ہیں, آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا ہذا نصبا. یار جلدی کر, وہ صبح کا ناشتہ لیا وہ ناشتہ کر لیں. چلتے چلتے سفر میں میں تو تھک گیا ہوں, اس وقت اس کی جانے کے دو جناب والا جو پتھر کے اوپر ہم لیٹے ہوئے تھے, ہم لیٹے ہوئے تھے میں بیٹھا تھا. ہاں تو اسی وقت تو مچھلی تھیلے سے نکلی اور وہ اچھل کر گری, تو وہاں سے وہ چلتی چلاتی سمندر میں دریا میں پہنچ گئی پانی میں. میں تو حیران اور یہ قدرت گزو میں دیکھ کر پریشان, یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا آپ کو بتانا. دیکھ زندہ ہے زندہ اللہ کے نبی کریم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مومن ساتھی, جس کو تم اصحابی کہو جس کو تم ولی کہو, آنکھوں سے دیکھا کہ مچھلی دریا میں پہنچ گئی، لیکن یاد ہی نہیں رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دے. اور موسیٰ علیہ السلام اتنی بڑی شان والا اللہ کا رسول جس کو لکھی لکھائی تورات دی گئی، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر تو قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا نا، کبھی آیاتیں کبھی صورتیں، اور 23 سالوں میں نازل ہوتا رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر تو یک بار بھی ساری تورات تختیوں پر لکھی لکھائی آسمان سے کوتور پر آئی، اور کوتور سے موسیٰ علیہ السلام اس کو سر پہ رکھ کر وہاں پہنچ گیا جہاں اس کی برادری والے رہتے تھے. پوری تورات حیرانگی ہے نا، یہ تختیاں وہاں کس نے بنائی کے اوپر بیٹھے بیٹھے مستری لگے ہوئے تھے، کون سے منشی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے وہاں ساری تورات تختیوں پر لکھی تھی؟ یہ تو اللہ کا کام ہے، آرڈر اور سب کچھ ہو گیا. اتنی شان والا اللہ کے رسول پکڑ بنا موسیٰ تکلیما بنا روس، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے ساتھ بھی دنیا میں چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اللہ کی باتیں نہیں ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو جب نبوت مل رہی ہے تب بھی اللہ براہ راست باتیں کر رہا ہے. یہ انی علی اللہ، میں اللہ ہوں، فخلا نالیک، ان جوتوں کو اتارو، انک بالواد المقدس طوا، تو ایک پاکیزہ طوا وادی میں کھڑے ہو. پہلی ہی آواز اللہ رب العزت کی ذات مقدس کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دے رہی ہے. اس وقت سے اللہ رب العزت کی کلام موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور آخر تک کلام ہوتی رہی. اتنی بڑی شان والا اللہ کا رسول، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا سفر تو بس ختم ہو گیا تھا. ادھر ہی جہاں پتھر پڑا ہوا تھا، ادھر ادھر دریا ملے ہوئے تھے، ادھر جس آدمی کو میں نے ملنا تھا اس آدمی کا بھی ادھر ہی قیام تھا، بس تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھتے تو ہمیں سامنے مل جاتا، لیکن چونکہ غیر کا پتا نہیں ہے اس لیے چلتے چلتے اتنے دور نکل گئے کہ تھک گئے، اور فرمانے لگے اپنے دوست سے کہ وہ صبح کا ناشتہ لاؤ، کم از کم ناشتہ تو کر لے، ہم تو اس سفر میں تھک گئے. اور اس نے کہا جناب وہ ناشتہ تو پہلے ہی سے غائب ہے. پھر قرآن کہتا ہے انہی قدموں پر پاؤں کے نشان اسی طرح لگے ہوئے تھے، انہی نشانوں پر واپس آئے. جب اس جگہ پہنچے تو ادھر ادھر دیکھا تو ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، اس کے پاس پہنچ گئے، پرام دعا ہوئی، اس نے پوچھا کون؟ کہا موسیٰ علیہ السلام. کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آئیے آئیے. اچھا کیوں تشریف آ رہی ہوئی جناب؟ آپ کے پاس اللہ کا دیا ایک ایسا علم ہے، میں وہ آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں. جی غیر دان بھی کبھی کسی سے کوئی سیکھتا ہے؟ جب ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں، کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ سیکھے گا کیوں؟ اللہ رب العزت نے بھی کبھی کچھ سیکھا ہے؟ جس کی شان ہے عالم الغیب والشہادہ. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟
کہ میں تیرے کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. اور آگے وہ حضر کیا کہہ رہا ہے, اس کے اوپر بھی لوگوں نے بڑی کہانیاں بنائی ہیں. حقیقت میں یہ ایک اللہ کا فرشتہ تھا. جیسے اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے دنیاوی کام لیتے ہیں, اس کے ذمہ بھی چند کام لگائے ہوئے تھے, اس کو وہاں بھیجا ہوا تھا. انہوں نے کہا وہ دریاؤں کے سردار ہے, یہ ساری بادشاہ دریاؤں کو حضر کو دے دی گئی ہے, دریاؤں کو یہی چلاتا ہے. پھر دنیا اس کو دریاؤں کے کنارے میں تلاش کرتی ہے. پھر اتنی جھوٹے قصے, اتنی جھوٹے واقعات حضر کے مطلب لکھ 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 کر انہوں نے کتابیں پڑھ دی, حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے, آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے, لن تستطیع معی صبرا, کیونکہ تجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے قوم پر, اور جو اللہ نے تجھے دین کا علم دیا ہے یہ تیرا علم, اور جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے, اور یہ ناممکن ہے کہ میں کوئی تیرے دین اور تیرے علم کے خلاف کام کروں اور تو سب کر کے چپ رہے. نبی چپ ہو سکتا؟ نبی تو نہیں چپ رہ سکتا. دین کے خلاف کام دیکھے, بات سنے اور چپ رہے, یہ نبی کی شان کے بھی خلاف. اس لیے فضل کہہ رہا ہے کہ مجھے جو علم دیا گیا اور میں نے جو کام کرنے ہیں, مجھے میرے ذمے جو کام لگائے گئے ہیں وہ ایسے کام ہیں جو تیرے علم سے ٹکرائیں گے اور تو کبھی بھی چپ نہیں رہے گا. تو پھر اس کشمکش کی کیا ضرورت ہے؟ تم جاؤ تشریف لے جاؤ, اپنا کام کرو, مجھے اپنا کام کرنے دو. اب اگر غیب کا پتہ ہوتا موسیٰ علیہ السلام کو تو کہتے ابھی میں پہلے ہی جانتا ہوں, مجھے سارا پتہ نہیں ہے صاحب, تو جانتا نہیں ہے کہ نبیوں کو تو سارا علم ہوتا ہے, نبی تو عالم الغیب ہوتے ہیں, نبیوں کو تو سارا پتہ ہوتا ہے. لیکن نہیں کہا دیں یہ نہیں, میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ صبر کرتے رہوں. اس نے کہا پھر یہ شرط ہے کہ میں جو بھی کام کروں آپ نے چپ رہنا ہے, کوئی اعتراض, کوئی سوال, کوئی کسی کی ان کی تنقید نہیں کرنا. چلو جی, ایک شرط پہ چل پڑتے ہیں. آگے کے دریا کے کنارے پر جہاں وہ پتہ ہوتا ہے, جہاں لوگ کسی بھی آدمی کو بٹھاتے ہیں اور دوسرے کنارے پہ چھوڑتے ہیں, وہاں یہ پہنچ گئے. کشتی پر سوار ہو گئے, کشتی مان نے ان کو جہاں انہوں نے اترنا تھا وہاں اتار دیا, اور انہوں نے ان سے کرایہ بھی نہیں مانگا. لیکن موسیٰ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام جب اترے تو کشتی کا ایک پھٹا پھیر کر پھینک دیا. پھر اگلی بات ہے, جب نیچے سے پھٹا تو وہ کھیل لو تو کشتی کہتا تو پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے. تو فرق موسیٰ علیہ السلام افرق تو ہے لتمری کہا رہا ارے یہ کیا کر دیا تو نے, ان کی کشتی کو تو نے پھاڑ دیا تاکہ اس کے اندر جو سوار ہے وہ غرق ہو جائے. واہ, کیا اللہ رب العزت نے نبیوں کو شان بخشی ہے. حالانکہ بہت اثر سے آیا تھا یہ, لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کرے گا. یہ اس نے پھٹا اکھیڑ دیا اور کشتی کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہو گیا, اور وہ کشتی تو ایک قدم نہیں آگے پیچھے چل سکتی. ٹھیک ہے چھوٹے پانی میں کھڑی تھی لیکن وہ تو پانی بھر گیا, اب اسے پانی نکالنا بھی بڑا مشکل ہے. جب اس کو خشکی پر نہ لایا جائے, ادھر سے تم اس کو دیر بھر بھر کے بالٹی بھر بھر کے باہر پھینکو گی نیچے سے, پھر پانی آتا جائے گا. تو فرق حضر نے کہا, میں نے کہا تھا نا انک لن تستطیع معی صبرا, تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا. کہا اچھا چلو اب رہنے دو, رہنے دو, آئندہ ایک لفاف رہوں گا نہیں کروں گا. چلے چلتے چلتے بستی ایک شہر کے باہر پہنچے تو جہاں بچے کھیلتے عموماً بچے کھیل رہے تھے, ایک بچے کو پکڑا اور گردن دبا کر اس کو مار دیا. اکتر تلسل لکیتم بغیر نفس, یہ ہے نبی کی شان. کبھی بھی علم الہی اور علم شریف کے خلاف دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. اور یہی ہے انبیاء علیہ السلام کی محنت, اور یہی ہے انبیاء علیہ السلام کی ناموس. اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ اگر ان کا دین, ان کا لایا ہوا علم کوئی ختم کر دے تو پیچھے کیا رہ گیا انبیاء علیہ السلام کے پاس؟ ان کی تو ساری زندگی کا نچوڑ یہی ہے, وہ اپنی جان کو اسی اللہ کے دین کے اوپر تو اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, کر دے رہے اعتراض. اکتلت نفسا زکیتا بغیر نفس, اس بچے نے کون سا قتل کیا تھا کہ اس کے بدلے نے تو نے اس کو قتل کر دیا؟ ایک پاکیزہ بے گناہ بچے کو تو نے قتل کر دیا. تو نے تو یہ اچھا کام نہیں کیا, بڑا برا کام کیا. حضرت نے کہا دیکھا, اچھا چل یار, بس 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 ایک چانس اور, اس کے بعد تیری میری جدائی. تجھے حق پہنچتا کہ مجھے واپس بھیج دے, مجھے ساتھ نہ لے چل. آگے پہنچے بستی کے اندر, وہاں ایک دیوار تھی جو مصیبت چکی تھی اور قریب تھا کہ گر جائے. اس نے جلاوا نہ اس کو پشتی دینا شروع کر دی, اس کو سیدھا اس کو ٹھیک کر دیا. وہ سر سر فرماتے آپ بھی عجیب آدمی, تو نے ان شہریوں سے کھانا مانگا, انہیں تجھے کھانے نہیں دیا اور تو نے ان کی دیوار مفت میں بنا دی. تو حضرت نے کہا کہ بس یہ تین پوائنٹ پورے ہو گئے تیرے میرے, اس کے بعد میں آپ کے ساتھ, آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ ہے وہ شان, یہ ہے اللہ کی وہ صفت. مالک نے واقعے کو پیش کر کے دنیا کے دماغوں کو جھنجھوڑ دیا, دنیا کے کفریہ شرکیہ عقائد کو ملا بیٹھ کر دیا کہ ایک میرا بہت بڑی شان والا رسول ہے, میں نے اس کو جو دین کا علم دیا ہے تو پر تورات اتاری ہے, میں اس کے ساتھ کلام کرتا ہوں, میرے سے جو مسئلہ پوچھتا ہے میں ان کو خود اپنی آواز میں بتاتا ہوں. وہ بھی غیب جانتا ہے تو کائنات کا کوئی ملنگ کیسے غیب جانے گا؟ یہ دوتا بہنے والا کیسے غیب جانے گا؟ یہ پاگل جس کو تم مجذوب کہتے ہو یہ کیسے غیب جانے گا؟ یہ فال نکالنے والا کیسے غیب بتائے گا تمہیں جی؟ اور لوگ کی بات یہ ہے, ارے انسان تیرا عقل کیوں ختم ہو گیا؟ اور یہ قرآن کی فال نکالتے, قرآن کا اللہ معاف کر دے رب العالمین, یہ تیرے کیسے بندے ہیں؟ یہ تیری کتاب کو بھی کفری اور شرکی نظریات کے اندر استعمال کیا. وضو ہے تجھے جی سر, ورق الٹ, سات ورق الٹ الٹ دی, پورے ہو گئے. اب سات سطر گرد ہو گئی, اب ساتویں سطر کا پہلے لفظ پڑھ جی, واؤ چل. اب یہ قرآن کو استعمال کر لیا نا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں فال سے آپ کی قسمت کے سارے حالات جو گزرے گئے ہیں غیب کے حالات وہ بھی بتاؤں گا, جو آنے والے غیب کے حالات ہیں وہ بھی بتاؤں گا, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا, یہ اللہ کی کتاب سے میں نے فال نکالی ہے. ہر ایک اللہ کی کتاب کے دو تو نے
ظالم سات وقت اٹھائے اور سات سطرے گنوائی اور ساتویں سطر کا پہلا لفظ اور حرف تو نے پوچھا اور باقی ساری کاروائی ظالم تو نے اس کتاب سے کر کی جو تو نے خود چھپوائی ہوئی تھی. ادھر واؤ کا لفظ دیکھا, ہاں دیکھا ادھر لکھو نا واؤ کا لفظ, ہاں ہاں اس کا آگے پڑھنا شروع کر دیا جو خود چھپایا ہوا تھا, چھاپے خانے سے خود چھپایا ہوا تھا. ایسی اٹھ پٹا گئی, ایسا گزر گیا ایسا گزر گیا ایسا گزر گیا ایسا گزر گیا ایسا گزر گیا. ارے 15 حالات جو بیان کرے گا اس کے اندر اگر 5 بھی پائے گئے تو وہ تو حاصل کرے, ارے واہ ارے واہ بالکل 100%, ہاں بالکل فٹ ہو نہیں. آئندہ تو اس بدھو کو پتا ہی نہیں کیا ہونے والا, آئندہ جو بتا گیا تیرے ساتھ یہ ہوگا تیرے ساتھ یہ ہوگا تیرے ساتھ یہ ہوگا تیرے ساتھ یہ ہوگا, تو وہ تو غیب کی بات وہ مانتا چل جائے گا. یہ ہے وہ گمراہی جس گمراہی کو اللہ کی کتاب کے ذریعے پھیلایا گیا. تو ہر نکالنے والے بھی غیردان ہو گئے, جن کو انہوں نے عقل چھین کر ان کو پاگل پیدا کیا وہ بھی اللہ کی صفت غیردانی کے اندر اللہ کے شریک بنا دیے گئے. وہ ملنگ جو چنتا بجائے بگ پیے تیر میرے گھر آ کر بیچ مانگے تو روٹی آدھی روٹی سے پیسہ روٹی کا دے کر اس بھکیائی کو روانہ کرے وہ بھی اللہ کا شریک بن گیا, یہ بھی صاحب جانتا ہے. زندہ پیر بھی غیب بن گئے غیب دان بن گئے, وفات پانے والے بھی غیب دان بن گئے. تم تو شہری ہو دیہات پہ, کچھ لوگ جب ان کے مکان کے بنیر پر کموا بولتا تھا تو کہتے تھے بالکل بالکل تیری خبر آ گئی, مہربانی مہربانی تو نے انہیں بتا دیا کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں, چوری ڈالوں گے تجھے. کموا بھی غیب دان بن گیا, آٹا گوند رہی عورت ہاتھ لگا آٹے کا کوئی ٹکڑا اڑ کر ادھر گر گیا تھا, بس 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتہ چل گیا ہمارے مہمان آ رہے ہیں, آٹے نے خبردار کر دیا ہمیں ہمارے مہمان آ رہے ہیں. آٹے کو تو نے اللہ کا شریک بنا دیا, کوے کو اللہ کا شریک بنا دیا, کس کو تو نے نہیں اللہ کا شریک بنایا. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم تو شرک سے پاک ہیں, ہم تو کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے. اللہ کے شریک بنانے کا کیا کوئی اور طریقہ ہوتا ہے؟ تم کسی کے مکان میں داخل ہو جاؤ اور اٹھ پٹان کر کے اس کا آدھا چوتھا حصہ اپنے نام کروا لو تو کیا تم اس کے مکان میں جبرے شریک نہیں ہو گئے؟ تو اللہ کے ساتھ کسی بھی شریک کرنا یہ شریک ہو جانا اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب تو ہے کہ وہ شان وہ صفت وہ چار وہ کرتے وہ طرف جو خاص تھے اللہ کے لیے تھی اس کے اندر ہم نے کسی اور کو بھی حصہ دے کر اللہ کا شریک بنا دیا. وفات پانے والوں کے متعلق بھی یہی لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ قبر پر آنے جانے آنے والے کو پہچان لیتے ہیں. لوگوں تم مسجد اندر بیٹھے ہو اس دیوار کے بیچ میں بتاؤ کون ہے, بتا سکو گے؟ پچھلے دنوں میں ہمارے دو موٹر سائیکل مسجد کے باہر کھڑے تھے, چور لے کر چلے گئے. اگر دیوار کے پیچھے میں سب کو نظر آتا تو ہم موٹر سائیکل چوری ہونے دیتے؟ قبر کے اوپر پڑے ہوئے صندوق کو بڑا تالا لگا کے رکھا جاتا ہے کہ کوئی پیسے نکال کے بھاگ نہ جائے. تو بھاگ جائے گا تو کہاں بھاگ جائے گا؟ میر صاحب بتا دیں گے فلاں نام تھا فلاں قوم تھی فلاں خاندان تھا فلاں جگہ سے گھر ہے وہ چوری کر کے گیا تو پکڑ لیں گے. قوم کا
کون غیر جانتا ہے، زندہ نہیں جانتا، وفات پانے والا کون جانتا ہے؟ پھر عجیب بات ہے، کتنے قتل ہوتے ہیں کہ قاتل کا پتہ نہیں ہوتا، پولیس سارا زور لگاتی ہے، انٹیلیجنس والے آگے پیچھے سے معلومات کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا، کتنے چوریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا پتہ، اور آج کل جو ایک طریقہ یاد کر لیا گیا ہے کہ نکاح پوش ہو جاؤ، ہاتھ میں پسٹل یا کوئی گن وغیرہ لے لو اور کسی بھی گھر میں داخل ہو جاؤ، سارے گھر لوٹ لو اور ویسے ہی نکاح پوشی کی حالت میں چلے جاؤ، تو کسی کو کوئی پتہ نہیں کون آئے تھے، کون والا گھر لوٹ کر چلے گئے، چلتا پتا؟ حالانکہ آدمی زندہ ہوتے وہ سب کو پکڑ کر کہیں بند کر دیتے ہیں، دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، لیکن صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی اور وہ بھی بڑی مشکل سے، اور باقی سارا چہرہ چھپا ہوتا ہے، باقی بدن تو سارا سارے سامنے ہوتا ہے، لیکن ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تو یار اس پریشانی سے بچنے کے لیے ہم فون نکالنے والے کے پاس چلے جائیں تو بتاؤ ہمارا چور کون ہے، ہم نجومی کے پاس چلے جائیں بتاؤ ہمارا چور کون ہے، ہم جادوگر کے پاس چلے جائیں بتاؤ ہمارا چور کون ہے، ہم جن باغ کے پاس چلے جائیں بتاؤ ہمارا چور کون ہے، ہم تعلیم گھر کے پاس چلے جائیں بتاؤ ہمارا چور کون ہے، ہم ملک کے پاس چلے جائیں بتاؤ ہمارا چور کون ہے، ہم کسی قبر والے کے پاس چلے جائیں بتاؤ ہمارا چور کون ہے، ایک منٹ میں چور کا نام نشان پتہ اس کی قوم اس کی ذات اس کا گھر اس کا بار ایک ایک چیز کا پتہ چل جائے گا، ہماری چوری فوراً واپس، ڈاکہ واپس، قتل کا قاتل معلوم ہو جائے گا نہیں؟ یہ سدارے ہیں، جب عملی طور پر ضرورت پڑتی ہے تو کوئی بھی نہیں کام آتا، جو بھی طریقہ ہے استعمال کریں ہم، اور ہم یہ سارے دروازے بند کر سکتے ہیں، ڈاکو کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، ڈالے گا کوئی اس کو پتہ ہے، ابھی ڈاکے ڈال کے گھر بھی نہیں پہنچوں گا کہ ملنگ سا بتا دیں گے، مزدور سے بتا دیں گے، جادو میں بتا دے گا، جن بار بتا دے گا، کبھی میرا بتا دے گا، جن کا پیر بتا دے گا، بہت پہلے میرا بتا دے گا، اور فوراً ہی ابھی میں نے سامان بھی دے رکھا ہوگا تو پکڑنے والے آ جائیں گے، تو ایسے ڈاکے مارنے کی ضرورت، ڈاکے بند ہو جائیں گے کہ نہیں، چوریاں بند ہو جائیں گی، قتل بند ہو جائیں گے، یہ ساری جو نقصانات ہو رہے ہیں سارے یہ سارے بند ہو جائیں گے، یہ اس لیے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جی ایک غریب فون کر رہا کسی کو، پیچھے سے موٹر سائیکل والے آئے، جب تو مارا فون لے کر گئے، اب یہ دیکھتا رہ گیا، پتہ ہی نہیں کون تھے، تو یہ بھائی ٹھیک ہے لے جاؤ لے جاؤ، ابھی میں نجومی کے پاس جاتا ہوں ایک منٹ میں سارا پتہ، ابھی قبر والے کے پاس جاتا ہوں ایک منٹ میں سارا پتا، تیرے گھر پہنچوں گا، تیرے نام بتاؤں گا، تیرے باپ کا، تیرے دادا کا، تیری قوم، تیرا خاندان، تیرا کام کام، ایک ایک چیز بتاؤں گا، یہ کوئی بات ہے؟ چرائے گا کچھ موبائل، چوری بند ہو جائے گی کہ نہیں؟ یار چھوڑو یہ کیا کام ہے، ابھی وہ ایک فون بھی اس پہ نہیں کیا ہوتا، پیچھے سے سارا پتا چل جاتا ہے، دنیا آ جاتی ہے، کسی شکل میں بھی انسان تجھے سمجھ نہ آئی، کوئی تو ایسی چیز بھی استعمال کر جیسے تجھے سمجھ آئے، نہ قرآن سمجھ آیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سمجھ آیا، نہ صحابہ کرام کا ایمان سمجھ آیا، نہ تابعین تبع تابعین، نہ اولیاء اللہ کا ایمان سمجھ آیا، اور آج تک پتہ نہ چلا کہ اولیاء اللہ کا ایمان کیا ہوتا ہے، نہ تجربات سمجھ آئے، نہ قوم کے ٹکڑے سمجھ آئے۔ اس لیے عزیزو اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ غیب چھپی چیزوں کو صرف اللہ جاننے والا ہے اور کوئی جاننے والا نہیں. اگر ہم مان لیں تو وہ سے نقصان ہو جائے گا, ایمان صحیح ہو جائے گا, کفر شرک سے بچ جائیں گے اور مالک الملک راضی ہو جائے گا, اللہ رحمت کرے گا, اللہ مدد اور نصرت کرے گا اور ہماری یہ تکلیفیں یہ چوریاں یہ ڈاکے ختم ہو جائیں گے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.